बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 और 24 दो पारे तिलावत किए गए। 23वें पारे के शुरू में सूरह यासीन है। सूरह यासीन को बहुत ही फजीलत हासिल है। इसको कल्ब कुरान कहा गया, कुरान पाक का दिल कहा गया है, और इसीलिए फजाइल भी इसके बहुत बयान फरमाए गए। इसकी रोजाना तिलावत जो है आदमी के कामों को आसान कर देती है दुनिया में, और मरने के वक्त में मरना भी आसान होता है, और मरने के बाद इसका सवाब भी बहुत ज्यादा होता है अगर बख्शा जाए। इसमें ज्यादातर मजामीन तौहीद के और रिसालत के और आखिरत के। कुरान पाक के तीन बुनियादी मजामीन होते हैं। एक अल्लाह पाक की वहदानियत का, अल्लाह एक हैं, वही लायक इबादत हैं, और दूसरे अल्लाह के रसूलों का, और आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का कि आप अल्लाह के भेजे हुए हैं, आप अल्लाह के नुमाइंदे हैं, आप अल्लाह के तर्जुमान हैं, आप अल्लाह की मर्जी को बताने वाले हैं और नामर्जियात से वाकिफ कराने वाले हैं। तो बिल्कुल पूरी तरह अल्लाह तबारक व तआला की जगह पर गोया इस दुनिया में नबी को, रसूल को रखा जाता है, यानी मजहर बनाकर, नुमाइंदा बनाकर। तो उनकी इत्तबा करना हर इंसान का फर्ज होता है। और तीसरी ये बात होती है कुरान पाक की मरकजी के, इंसानों को इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया से साबिका है, और इस दुनिया में उसकी तैयारी के लिए उन्हें रखा गया है। जैसी तैयारी बंदा करेगा वैसा फल उसको वहां मिलेगा। तो वहां किस तरह के नताइज हैं, किस तरह के अमाल के, उसको बहुत तफसील से कुरान पाक में बयान किया गया है। और बिल्कुल कन्फर्म बात, यकीनी बात है कि वैसा ही होगा जैसे बयान फरमाया गया है। चुनाचे सूरह यासीन के शुरू में अल्लाह ताला शानहु ने एक बात यह बयान फरमाई वाकई के तौर पर कि एक बस्ती के पास पैगम्बर भेजे गए थे। पहले जो है सिर्फ एक ही नबी होते थे, एक वक्त में ऐसा नहीं, कई कई नबी होते थे, और बाज़ाब्ता नबियों की जमात बना के जमात की जमात भेजी जाती थी पैगम्बर। उस जाहिर है कि बहुत होते थे, नबी बहुत होते थे, तो उसमें एक बस्ती, वहां पर पैगम्बर भेजे गए पहले दो, उन्होंने उनको माना नहीं, तो फिर एक तीसरे पैगम्बर को उनके साथ में जोड़ा और तीनों की जमात जाकर उन्होंने तबलीग की। इन लोगों ने इनकार किया कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो। उनका कि भाई झूठ बोलने की क्या बात है, अल्लाह के रसूल हैं, और जो मौजूदा उनको दिया गया होगा वो उन्होंने बताया होगा, क्योंकि हर नबी को मौजूदा दिया जाता है, वो दलील होती है कि अल्लाह पाक के नुमाइंदे हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि तुम मानो ना मानो, हमारा काम तबलीग करना है, हमने तबलीग कर दी। अल्लाह ताला की आदत यह है कि जब हालात नॉर्मल होते हैं, यानी मतलब जब तक लोगों तक नसीहत नहीं पहुंचती तो आजमाइशें भी कोई खास शुरू नहीं होती, लेकिन जब दीन की मेहनत हो जाती है तो आजमाइशें आती हैं। तो ये आम हालत में थे बस्ती वाले, जब ये तबलीग की इन्होंने, इन पैगम्बरों ने, उन्होंने तबलीग को नहीं माना, तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश शुरू हो गई, हालात आ गए, कैद साली आ गई, परेशानियां आ गई। उन्होंने ये कहा कि भाई हम तुमको मनहूस समझते हैं, तुम्हारी नमूसत से हुआ ये, जब तक तुम लोग आए नहीं थे तो उन्होंने काम नहीं किया था, तुमने कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहां तुमने आए तबलीग की, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हम, और इस वजह से तुम तबलीग करना छोड़ दो, अगर तबलीग करना नहीं छोड़ोगे तो हम तुमको पत्थर मार के मार डालेंगे। ये उन्होंने कहा, कालू ताइरुकुम माकुम। तो इन पैगम्बरों ने कहा कि हमारी नहुसत नहीं है, ये तुम्हारी नहुसत है। हालात जो आते हैं वो दाई की वजह से नहीं आते, पैगंबर की वजह से नहीं आते, दीन की मेहनत की वजह से नहीं आते। जब मेहनत की गई और हक का पैगाम पहुंचाया गया तो उसको कबूल नहीं करना ये नहुसत का बाइस होता है, ये हमेशा का उसूल और ज़ाब्ता है। उन्होंने ये कहा बस्ती वालों ने कि तुम्हारी नहुसत से हालात आए, पैगंबरों ने कहा कि हमारी नहुसत नहीं होती, तुम्हारी नहुसत है ये कि तुमने कबूल क्यों नहीं किया अल्लाह के पैगाम को। और ये बहुत कॉमन आम बात है, ये जहन में रखने का उसूल है हमेशा का। इस्लाम जो है वो रहमत की चीज है, आजाब की चीज नहीं है, नियामत की चीज है, नियामत छीनने की चीज नहीं होती। इसको समझने के वास्ते एक बहुत अच्छा मसला है, जहन में रखें आप,
وہ یہ ہے کہ ایک بحث چلتی ہے ہمارے پاس کتابوں میں، ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد میں اس کی بیوی مسلمان نہیں ہے، تو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اس کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے نکاح باقی نہیں رہتا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ اختلاف مذہب جو ہے، مذہب کا الگ الگ ہونا مانے ہوئے نکاح ہے، نکاح کو روکنے والا ہے، رکاوٹ ہے، وہ نہیں ہو سکتا وہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اب تک دونوں میاں بیوی تھے، اس نے اسلام قبول کیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا. اچھا مذہب الگ چیز ہوتی ہے، محبت اور تعلق الگ چیز ہے، اس سے محبت تھی، تعلق تھے، تعلق ہے، بچے ہیں، اب بیوی بھی چھوٹ گئی، بچے بھی ڈسٹرب ہو گئے، تو اسلام لانے سے اس کو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ اسلام نے جوڑنے کا کام کیا کہ توڑنے کا کام کیا؟ اسلام تو توڑا دیا. یہ سوال ہوتا ہے، اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اسلام لانے کی وجہ سے نہیں ٹوٹا یہ نکاح، بلکہ دوسرے پرسن کے، فریق ثانی کے اسلام قبول نہیں کرنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام، کوئی مسلمان ہوتے ہی نکاح نہیں ٹوٹتا. اگر میاں بیوی میں سے کوئی مسلمان ہو گیا تو نکاح باقی رہتا ہے، ابھی بیوی پر اسلام کو پیش کیا جائے گا تو اسلام قبول کر لے، اگر بیوی نے قبول کیا ہے تو شوہر پر پیش کیا جائے گا کہ تو اسلام کو قبول کر لے، چونکہ ایک آدمی مسلمان ہو چکا ہے. اگر وہ اسلام قبول کر لے تو پھر نکاح نہیں ٹوٹتا، اور شادی بھی دوسری کرنے کی ضرورت نہیں، تجدید نکاح کی بھی ضرورت نہیں، چونکہ ان کے مسلک میں، ان کے مذہب میں جس طریقے سے شادی کرنے کا رواج تھا، اس کو اسلام کنسیڈر کرتا ہے کہ تمہاری شادی صحیح تھی، وہ دوبارہ نہ شادی کرنے کی ضرورت ہے نہ نکاح ٹوٹا. بعض صورتوں میں البتہ تفریق ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ دونوں میں ایسا رشتہ تھا جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا اسلام میں، تو وہ ایک دوسری بحث ہو جاتی ہے. وہ تو اس کا رشتہ توڑا نہیں گیا، بلکہ نکاح کو باقی رکھا گیا جب تک کہ دوسرے پر اسلام کو پیش نہیں کیا گیا. جب اس کو اسلام پیش کیا گیا، وہ اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی ہے. اب اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اب نکاح ٹوٹتا ہے، تو اسلام قبول کرنے سے نکاح ٹوٹا یا نہیں کرنے سے ٹوٹا؟ یہ ہے مسئلہ. اسلام قبول نہیں کرنے کی وجہ سے نکاح ٹوٹا. اسلام تو نعمت ہے، وہ مصیبت تھوڑی ہے، مصیبت تو اسلام کو چھوڑنا ہوتا ہے. یہاں سورہ یاسین میں اس مضمون کو پیغمبروں نے سمجھایا ان گاؤں والوں کو، انطاکیہ والوں کو، انطاکیہ بستی کا نام لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں. انہوں نے کہا کہ تو تمہاری نہ ہو سکے کہ تم نے قبول نہیں کیا. بہرحال ایک آدمی اس میں سے مسلمان ہو گیا تھا ان لوگوں کی دعوت پر، اس نے آ کے کہا کہ یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا. بھائی ان لوگوں کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ان کے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ یہ تم سے اجرت نہیں مانتے، کچھ مزدوری نہیں مانتے، چونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ مزدوری نہیں مانگ سکتا، اجرت نہیں. میں تمہارے اندر کام کر رہا ہوں لہٰذا مجھے تنخواہ دو، سیلری دو، یہ نہیں کر سکتا. دعوت میں سیلری نہیں ہوتی، بے طلبوں میں چونکہ وہ ہوتی ہے، دھوٹ لوگوں میں، غافل لوگوں میں ہوتی ہے، تو ان سے پیسے مانگیں گے تو اخلاص بھی مشتبہ ہو جاتا ہے. دوسرے وہ بولے گا کہ آپ پیسوں کی وجہ سے میں کیوں خامخا پھنسوں ایک وجہ میں، تو اس کی وجہ سے اس میں اجرت نہیں مانگی جاتی، تو وہ ان کے اخلاص کی بھی علامت ہوتی ہے. اگر وہ تم سے اجرت نہیں مانگتے، کچھ نہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل دے رہے ہیں، ایک حق کی طرف تم کو بلا رہے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے؟ اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ میں کیوں نہیں عبادت کروں اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا؟ تو یہ تو کہہ رہے نا کہ جو ہمارا فاطر ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے تو میں تو کروں گا. ومالی اللہ عبدو کا یہ مطلب ہے. خیر بہرحال یہ کہ لوگ جیسے پیغمبروں کے دشمن ہو گئے تو وہ بیچارے کے بھی دشمن ہو گئے، ان کا نام حبیب لکھا ہے تو ان کے بھی دشمن ہو گئے، اور ان کو بیچاروں کو قتل کر دیا. چنانچہ جب ان کو قتل کیا گیا تو انہوں نے ایک بات عجیب کہی، قیل ادخل الجنہ انی آمنت بربکم فاسمعون. انہوں نے کہا کہ میں تو ایمان لاتا ہوں، تم سن لو. سب ٹوٹ پڑے ان پہ، مارا ان کو بہت. تو جب ان کی شہادت ہو گئی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فوراً جنت پہنچا دیا گیا. قیل ادخل الجنہ، وہاں جا کر انہوں نے ایک پیغام دیا اپنی قوم کو، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری قوم کو پتا چل جاتا کہ میرے رب نے کیسے مغفرت کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے پیغمبروں کی بات مان لینے سے، اور کیسی عزت مجھے عطا فرمائی ہے. وجعلنی من المکرمین، مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا، بزرگ محترم لوگوں میں سے مجھے بنا دیا. تو وہاں انہوں نے یہ بات کہی، قرآن پاک میں اس میں بیان کیا گیا کہ ان کا جو مرنا تھا، بظاہر یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، ان کو مار دیا، مگر یہ ہے کہ وہ شہید ہو گئے. تو مرنا تو انسان کو اس دنیا میں ہے ہی، جانا تو ہے ہی، اس کو کب تک رہے گا کوئی بھی، لیکن وہ گیا اس حالت میں کہ سارے گناہ معاف ہوئے، وہ گیا اس حالت میں کہ اس کو فوراً جنت میں داخلہ مل گیا. سب لوگوں کو تو جنت بعد میں ملنے والی ہے جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. قبر میں جنت نہیں ہوتی یا جہنم نہیں ہوتی، قبر میں جنت کے حالات ہوتے ہیں یا جہنم کے حالات ہوتے ہیں. یا تو قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنایا جاتا ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنایا جاتا ہے. جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے برے آدمی کے لیے، نیک آدمی کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں. اس کو جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، اس کو جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے. لیکن شہداء ایسی چیز ہے، اللہ کے راستے میں مر جانا، جان دے دینا ایسی چیز ہے کہ رائٹ ناؤ جنت میں پہنچا دیے جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر طیار کو اور عبداللہ بن رواحہ کو، یہ جو شہید ہو گئے تھے موتا کے موقع پر، ان کو جنت کے اندر دیکھا ہے. سبز پرندوں کے پٹوں میں ان کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، سبز پرندوں کے سینے کے پاس ان کی سیٹیں ہیں، وہ اس میں بیٹھتے ہیں اور پوری جنت میں ادھر سے ادھر باغوں میں گھومتے رہتے ہیں. اور پھر عرش کے نیچے خاص قسم کی قندیلیں ہیں، ان قندیلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں جب ان کو آ کے بیٹھنا ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کے بارے میں فرمایا. یہ تو یہاں بھی ایسے ہوا، شہید ہوئے تو قبر کا انتظار بھی نہیں رہا ان کے لیے، تو جنت میں چلے گئے سیدھا، مغفرت ہو گئی، مکرم بنا دیا. تو اللہ کے لیے اگر مر بھی گیا آدمی اس دنیا میں تو بگڑتا اس کا کچھ نہیں ہے. آگے ایک آیت آنے والی ہے، کل آئے گی وہ، جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں مر جائے گا ہم اس کے حالات بنا دیں گے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم سیہدیہم ویصلح بالہم. یصلح بال کا مطلب حال بنا دیں گے اس کا، بال حال کو کہتے ہیں عربی میں، ان کے حالات بنا دیں گے. تو اصل مسئلہ دنیا کی زندگی کا نہیں ہے، انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے، جو دنیا کے بعد تو شروع ہوتی ہے، اصل وہاں بن جائے گا آدمی. تو ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہوا اس کو بیان فرمایا. اب یہ جو منکرین تھے، بستی والے جنہوں نے جھٹلایا تھا، غفلت کی، عائش کی، من مانی کی جو زندگی ہوتی ہے، یہی نبیوں سے دور والی زندگی ہوتی ہے. پیغمبروں سے، رسالت سے ہٹی ہوئی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ من مانی کو کہتے ہیں. جو سمجھ میں آیا کرنا، جو سمجھ میں آیا کھانا، جو چاہے ایکٹیویٹیز کر لینا، نفسانیت پر چلنا، یہی ہوتا ہے. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کو کوئی لشکر بھیجنا نہیں پڑا. مانزلنا علی قومی من بعدی من جلد من السماء. آسمان سے کوئی لشکر، کوئی بہت بڑا کام تھا ان کو مارنا، ایسا کچھ نہیں تھا. ہمیں کوئی لشکر بھیجنا نہیں پڑا، نہ ان کی ضرورت تھی. بس جبرائیل کو بھیجا کے ذرا ڈانٹ پلا دے ان کو، ان کم وقتوں کو. پہلے زمانے کے جو شہر ہوتے تھے وہ فصیل بند ہوتے تھے، یعنی ان کے دروازے ہوتے تھے اور پورے شہر کے اطراف میں دیوار ہوتی تھی. جبرائیل علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہوئے اور پورے گاؤں والوں کو ایک ساتھ ڈانٹا زور سے، ایسی زور سے ان کو ڈانٹا، امکانت اللہ صیحہ، صیحہ کہتے ہیں زور کی آواز کو، فیدہ ہوں خامدون، سارے بج گئے، یعنی ختم ہو گئے ایک دم. کوئی بات زندہ، اتنی زور کی آواز تھی کہ برداشت نہیں ہوا ان سے، ان سب کے جگر پھٹ گئے، وہیں مر گئے سارے کے سارے. فیدہ ہوں خامدون، یا حسرت علی العباد. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے بندوں پر کہ جب بھی ہمارا رسول آتا ہے انسانوں کے پاس تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، بس اس کو ایزی لیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ مجھے اور آپ کو کیوں سنایا جا رہا ہوں گا، سورہ یاسین میں یہ مضمون کیوں رکھا گیا ہے، کہ یہ ایسے سننے کی چیز نہیں ہے. جب بھی مذہب کی بات، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، دین کی بات آئے ہماری طرف متوجہ ہو، تو بہت ہی دھیان سے، توجہ سے کہ ہاں بھائی ایک حقیقت ہے، اس پہ کام کرنا ہے، اس کو سیریس لینا ہے، اس کے مطابق اپنے کو ڈھالنا ہے، کچھ کرنا پڑے. کیا کرنا، کیسے پلاننگ کرنی ہے، کیا راستہ اختیار کریں کہ ہماری زندگی سدھر جائے، ہمارے گناہ چھوٹ جائیں، شریعت پر، اسلام پر ہماری پابندی ہو جائے، اس راستے پہ چل پڑے بندہ. یہ طریقہ ہے بات، یعنی کام، بات کو لینے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنی کھلی طور پر بات اللہ نے ایک بات سمجھائی ہے. روزانہ پڑھتے ہیں سورہ یاسین، پڑھنے والے روزانہ یہ مضمون پڑھتے ہیں پہلے رکوع میں، چونکہ ہم مطلب نہیں سمجھتے، عجمی لوگ ہیں تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں، بندوں کے لیے جو نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں، جو احسانات ہیں بندوں پر کہ ان کو پیدا بھی کیا، اور جناب والا ان کی ربوبیت کا انتظام کیسے فرمایا، کیسے ان کے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں مختلف قسم کے جوڑوں کے ساتھ میں بنائی، رات اور دن کا نظام کیسے ان کے لیے قائم کیا، سورج اور چاند کو کیسے فٹ کیا اور کیسے اس کا سسٹم قائم کیا. سورج اور چاند بظاہر یہ کہ ہنڈا ہے جو سلگ رہا ہے، وہ چمکتا ہے رات میں، وہ چمکتا ہے دن میں، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ سورج کی گرمی کی ہر انسان کو ضرورت ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، چاند کی روشنی کی ہر ایک کو ضرورت ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، غلوں کے اندر پورا جو نظام آتا ہے دودھ آنے کا، اور پھر ان کے پکنے کا، اور پھر ان کے پھلنے پھولنے کا، بڑے ہونے کا، یہ چاند اور سورج دونوں کے اپنے سسٹم سے، اور یہ دونوں کیسے ہماری زندگی کے لیے سیٹ کیے گئے ہیں باضابطہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے چاند کو، سورج کو ایک ایسی جگہ پر رکھا ہے کہ وہ وہاں پر گھومتا رہتا ہے، سورج بھی اپنی جگہ گھومتا ہے، فرمایا کہ اور زمین بھی اپنی جگہ گھومتی ہے، گھومتا یہ بھی ہے گھومتی وہ بھی ہے. یہ اللہ پاک نے جو نظام قائم کیا ہوا ہے یہ علم کی بنیاد پر ہے، یہ اور غلبے والے کی بنیاد پر ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. کیونکہ جتنا سورج کے نظام میں غور کریں گے، سولار سسٹم میں جس میں ہم لوگ ہیں، جتنا غور کریں گے اتنا اللہ پاک کا علم کھلے گا اور اتنا اللہ پاک کا ڈیزائن کھلے گا. کیا انجینئری ہے، حق تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، کیا انداز ہے ان کا کہ ایک زمین سے کتنے فاصلے پر یہ گیس کا ہنڈا ہونا چاہیے جہاں سے گیس اور انرجی آئے، کتنے لاکھوں میل ہے، وہ چھوٹی موٹی دور تو ہے نہیں، وہ ظاہر ہے کہ لاکھوں لاکھ میل ہے یہاں سے، اتنی دور ہے وہ تب برابر ہے یہ سسٹم. یہ ماہرین سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا قریب ہوتا سورج تو اتنی گرمی ہوتی زمین پہ کہ زندہ رہنا مشکل ہوتا، اگر تھوڑا سا اور پیچھے ہوتا تو اتنی گرمی نہ ہوتی جو زندہ ہونے کے لیے ضروری ہے. یہ تقدیر العزیز کا العلیم کا مطلب ہے کہ علم والے کا انداز ہے، کتنا وہ بڑا ہے، اس کے بڑائی کے اعتبار سے اس کے مقابلے میں زمین کو رکھنا، پھر زمین کا سیٹ اپ اپنی جگہ پر، سورج کا سیٹ اپ اپنی جگہ پر، اور کتنا دہکتا ہوا وہ ہے، دو دو لاکھ کے شرارے اس کے اندر، میل کے شرارے نکلتے ہیں، یعنی اس کے اندر سے جو شرارے نکلتے ہیں گرمی کی وجہ سے، اس کا جو فوارہ ہوتا ہے، جیسے پریشر کی وجہ سے پانی میں پریشر دیتے ہیں تو فوارہ 50-50 فٹ 30-30 فٹ جاتا ہے نا، تو سورج کے جو اندر آگ کے جو شرارے نکلتے ہیں 2,00,000 میل ان کی رفتار ہوتی ہے، 2,00,000 میل تک اچھلتے ہیں وہ، اتنا اس کے اندر گرمی ویسی، اس کو بنایا ویسا، وہ پوری گرمی ان کی پیدا کی ہوئی اس میں، پھر اس کو سیٹ وہاں کیا ہوا ہے، اور بڑا اتنا ہے کہ زمین سے بے حساب بڑا ہے. یعنی یہاں سے اگر یہ زمین، اگر سورج کو خالی تصور کر لیا جائے اندر کے حصے سے، تو 10,00,000 پوری زمینیں اس میں ڈالی جا سکتی ہیں. اس کا اندازہ فرمائے کہ ایک ایسی چیز کو جمایا اللہ پاک نے اور اسے انسانوں کی زندگی کا قوام قائم کیا، زندگی بنائی، زندگی کا سسٹم فرمایا، اس کو یاد دلا رہے ہیں اللہ پاک. اور پھر یہ کہ جو چاند ہے اس کو بھی ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے، کیسے ہم دھیرے دھیرے سے اس کو بڑھاتے ہیں، پورا کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سے اس کو چھوٹا کرتے ہیں، بالکل کھجور کی کاڑی کی طرح سے اس کو آخر میں کر دیتے ہیں جہاں سے وہ نکلتا ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم. نہ تو سورج چاند کو پکڑ سکتا، نہ رات جو ہے نا وہ دن سے آگے نکل سکتی، بس یہ ایک نظام کے ساتھ ہے. کل ان کے فلکی یسبحون. یہ کشتیوں کا نظام ہمارا قائم کیا ہوا ہے، سمندر ہم نے بنائے ہیں، سمندر میں کچھ چیزیں ڈوبنے کے قابل بنائی، کچھ چیزیں تیرنے کے قابل بنائی، پھر انسان کو یہ وزڈم اور حکمت عطا فرمائی کہ وہ کشتیاں بنائے، پھر ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر اپنے سامان کا حمل و نقل کرے، ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ کرے. اس کا جو نظام ہے اللہ پاک فرما رہا ہے وہ ہم نے قائم کیا ہوا ہے. تم سمجھ رہے ہوں گے کہ تم نے کر لیا ہے شاید، اگر وہ ایسی لکڑی نہ بناتے، ایسی چیز نہ بناتے جو پانی پہ تیر سکے تو کیا کرتے، اگر وہ پانی کا نظام ویسا نہیں رکھتے تو کیسا ہوتا تمہارے پاس. اور پھر یہ کہ تم کو وہ سمجھ عطا فرمائی، پھر اس سے تم نظام کا کام لیتے ہو، اور پھر تمہارے سامان، اب یہ ظاہر ہے کہ کنٹریز کے اندر ساری دنیا بھر سے جو سامان ٹرانسپورٹ ہو کر آتا ہے سمندروں کے ذریعے سے زیادہ آتا ہے، اب تو ہوا کے ذریعے سے بھی آنے لگا ہے، لیکن پھر بھی سمندروں کی محتاجی تو ختم نہیں ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے، اسی سے زیادہ سے زیادہ. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جو دریا ہے جس کے اندر کشتیاں چلتی ہیں، ہم چاہیں تو تم کو ڈبو دیں اس میں، جب کشتیوں میں آتے جاتے ہو جب ڈبو دیں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے ڈوبے جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے، پانی آ جائے پوری زمین پہ سب ڈوب کے رہ جائیں. اصل یہ ہے کہ پانی کے کٹورے میں زمین ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ زمین کے اوپر پانی ہے، آپ غور کریں تو بالکل سسٹم دوسرا ہے. یہ زمین دو گول ہے اور تین تہائی پہ پانی ہے، بیچ میں ایسا زمین نکلی ہوئی ہے، اس کے سات پیس ہیں جس کو سات بر اعظم ہم کہتے ہیں، تو اصل پانی کے کٹورے میں زمین ہے. اب یہ کیسی عجیب قدرت ہے کہ پانی کس پہ ٹھہرایا ہے اللہ نے، پانی زمین پہ نہیں ٹھہرا ہوا، زمین پانی پہ ٹھہری ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس پر پہاڑ جمائے ہوئے ہیں. قرآن پاک میں یہ ہے کہ ہم نے زمین کو، زمین پہ پہاڑ اس لیے جمائے تاکہ زمین ہلے نہیں پانی میں، ان تمید ابھی تو اس پہ جمائے تاکہ زمین جو ہے پانی کے اندر ادھر سے ادھر ہچکولے نہ کھائے اور لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو. تو زمین ہے پانی کے کٹورے میں اور پانی ہے ہوا کے کٹورے میں. کیا شان ہے مولا کی, ہوا کے کٹورے میں پانی, پانی کے کٹورے میں زمین, زمین کے اوپر ہم ہیں اور پوری ہماری زندگی کا نظام اس کے ساتھ میں. آپ اندازہ لگائیے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان نشان غرق ہوں, ہم چاہے تو وہ ڈوبو کے رکھ دے تم کو, کسی کو تھوڑا سا ایک جھٹکا آ جائے پانی کا وہ ہو گیا. سمندر کے اندر سفر کر رہے ہیں اس کے اندر ڈوب گئے, طوفان آ گیا. بس ہماری رحمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ڈوباتے نہیں ہیں. ہم سب رحمت میں جی رہے ہیں, اللہ پاک رحمت کی وجہ سے جی رہے ہیں. اور وہ متان الاخین, اور ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے تم کو فائدہ اٹھانے کا چانس ہے, موقع ہے کہ جتنے دن تمہارے لیے دنیا میں رہنا طے کیا گیا ہے اتنے دن تم اس زندگی سے فائدہ اٹھا سکو. اس کے لیے یہ پورا نظام درہم برہم نہیں ہوتا ہے. اس پر بھی جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کے لیے تو آگے پیچھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله, اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو, تو کافر کہتے ہیں کہ انتعیم من لو یشاء اللہ وطعمہ. بھائی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کمی ہے, وہ خود ہی کیوں نہیں دے لیتا, اپنے دین کے کام وہ خود ہی کیوں نہیں کر لیتا, غریبوں کو وہ خود ہی کیوں نہیں پال لیتا. پالنا ہی ہے تو ہم کیسا پال رہے تمہیں پتہ ہی ہے, ہماری قدرت کیسی ہے, ہماری حکمت کیسی ہے, ہمارا علم کیسا ہے, ہمارے خزانے کیسے ہیں, ہمارے پاس کیا چیز کی کمی ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے. تو تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے تم سے مانگا جا رہا ہے, یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تمہاری بھلائی اور تمہاری تربیت کا ایک نظام قائم کیا گیا ہے تمہاری جان اور مال میں. اس کو اللہ فرما رہے ہیں. کافر کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو کیا دینا, ان کے پاس تو خود ہی ہے. انتعیم من لو یشاء اللہ وطعمہ. بس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو انجام اچھا نہیں نکلے گا ایسی باتیں بنانے کا, تو کہتے ہیں کہ وہ کب ہوگا, یقولون متى هذا الوعد, کب آتا ہے خدا کا عذاب, کب آئے گا, کب پکڑ آئے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما ينظرون الا صيحة واحدة, یہ لوگ بس ویسے ہی آواز کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. پہلے رکوع میں ہوا نا, جبریل کی ایک ڈانٹ سے سارا کام ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس ویسے ہی ایک آواز کا انتظار ہے ان کو, اور کچھ نہیں لگ رہا ہے. ایک ڈانٹ اگر جبریل پلا دے گا سارے وہیں کا وہیں ختم ہو جائیں گے, اور دوسرا کوئی لشکر بھیجنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم کو. کسی اور ذریعے سے ہم پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس تو کچھ حیثیت ہی نہیں ہے انسانوں کے مجموعے کی, فرد کی نہیں, پورے کے پورے انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے پاس اگر ختم کرنا چاہیں. لیکن ہوگا یہ کہ ایک وقت آئے گا سور پھونکا جائے گا, پھر نفخ سور کی تفصیل جو ہے اس کے بعد میں بیان کی گئی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے, وہ کہیں گے کہ کس نے ہمیں اٹھا دیا ہمارے لیٹنے کی جگہ سے, یار وہاں پہ تھے جیسے بھی تھے لیکن وہاں سے ہمیں کیوں اٹھا دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ھذا ما وعد الرحمن, یہ وہی ہے رحمان نے جس کا وعدہ کیا تھا. کیونکہ اس میں بہت لمبا ٹائم نکل جائے گا تو لوگوں کو یاد دلانا ہوگا کہ دیکھو جو تم کو قبروں سے اٹھانے کا جو وعدہ کیا گیا تھا نا وہ اب پورا ہو رہا ہے. وصدق المرسلون ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ فإذا هم جميع لدینا محضرون, بس ایک آواز ہوگی وہ جس میں سارے جمع ہو جائیں گے, ایک آواز میں سارے ختم ہو جائیں گے, ایک آواز میں سارے جمع ہو جائیں گے. پہلے نفق پر سارے مر جائیں گے, پہلا سور جو پھونکا جائے گا, پھر ایک عرصے کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اس میں سارے زندہ ہو جائیں گے. وہاں جب دوسرے دوبارہ زندہ ہوں گے تو پھر اچھے اور برے جو لوگ ہوں گے ان کی دو قسمیں ہو جائیں گی. اب اس کا بیان اس کے بعد کیا گیا ہے, یہ جو جنتی ہوں گے وہ مزے میں ہوں گے, وہ ان کی بیویاں سایوں کے اندر ہوں گے, تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے مسیریوں پر, ہر قسم کے میوے پھل ان کے لیے ہوں گے, جس چیز کی وہ مانگ کریں گے وہ انہیں دیا جائے گا, رب الرحیم کی طرف سے ان پر سلامتی ہوتی رہے گی, مزے ہو جائیں گے بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزے. اور اللہ پاک فرما دیں گے کہ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ, وہاں مکس رہنے کا کوئی نہیں ہے, وہاں گنہگار اور اچھا نیک آدمی, برے اور بھلے, ایمان والا اور بے ایمان, متقی اور عاصی فاجر, یہ ایک ساتھ نہیں ہوں گے. ممتاز الیوم ایہا المجرمون, اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ, ایک ایک کو ایک ایک انسان کو جو برا ہے الگ اس کا گروپ بنا دیا جائے گا, جو بھلا ہے اس کا گروپ بنا دیا جائے گا. اولیاء اللہ جو ہیں جب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تو اس آیت پر بعض مرتبہ پوری پوری رات گزر جاتی روتے روتے, کیونکہ وہ ایک ایسا تصور آتا کہ اب کس کے ساتھ ہونے والا ہے, کس کو مجرموں میں شمار کر کے کہیں گے کہ تو مجرم ہٹ جا, تو نیک لوگوں کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا, تو اللہ والوں کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا, تو صحابہ کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا, تو پیغمبروں کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا, تو آج فرعون کے ساتھ ہوگا, حمان کے ساتھ ہوگا, شداد کے ساتھ ہوگا, قوم نوح کے ساتھ ہوگا, قوم لوط کے ساتھ ہوگا, قوم شعیب کے ساتھ ہوگا، قوم عاد و ثمود کے ساتھ ہوگا، گنہگاروں کے ساتھ ہوگا، مشرکوں کے ساتھ ہوگا، منافقوں کے ساتھ ہوگا. اگر مجھے ادھر کھڑا کر دیا گیا تو کیا بنے گا میرا؟ ڈرتے تھے اولیاء اللہ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت پہ پہنچتے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری پوری رات اسی آیت کی تلاوت میں بعض وقت ان کی نکل جاتی اور داڑھی مبارک پوری روتے روتے بھیگ جاتی تھی ان کی. اللہ پاک فرمائیں گے کہ امتاز الیوم ایھا المجرم، ممتاز ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ اے مجرم. کیا تم سے ہم نے وعدہ نہیں لیا تھا اے آدم کے بچوں کہ تم شیطان کی بات نہیں ماننا؟ یہ ہم نے تم سے وعدہ لے کے بھیجا تھا. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بات ماننا، میری عبادت کرنا، سیدھا راستہ میری عبادت کا ہے. اس نے تم سے پہلوں کو بھی تباہ کیا، اب تم کو بھی اس نے تباہ کر دیا ہے. اب یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اس میں داخل ہو جاؤ. آج تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے، اور تمہارے ہاتھ بات کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے جو تم کچھ کرتے تھے. اس آگے بھی 24ویں پارے میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دشمن جمع کیے جائیں گے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، جب وہ آئیں گے تو ان کے کان گواہی دیں گے، اور ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی. وَجُلُودُهُمْ، ان کی کھال، ان کے آنکھ، ان کے کان، ان کے سارے اعضاء، وہ خود ہی بولیں گے کہ ان سے کیا عمل صادر ہوا. وقالوا بجلودهم لما شهدتم علينا، وہ اپنی کھال سے کہے گا کہ بھائی تجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کھال سے کیا چھپا سکتا ہے بندہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زبان پہ مہر لگائی جائے گی اور انسان کے جسم کو حکم دیا جائے گا کہ تو بول، تو سب سے پہلے انسان کی بائیں ران بولے گی. اب اس سے کیا چھپایا جا سکتا ہے؟ ہاتھ بولنے لگے گا، خود آنکھ بولے گی کہ کیا کیا دیکھا، خود کان بولے گا کیا کیا سنا، پوری کھال، پورا جسم، یہاں سے وہاں تک. وہ قالوا انتقنا اللہ الذي انتقى كل شيء، جب انسان کہے گا کہ بھئی کیوں تم بول رہے ہو، تمہیں کیا ضرورت پوری بولنے کی، تم تو خاموش رہو، تمہارے مزے کے واسطے تو تھا یہ سارا. تو کہیں کہ ہمیں آج گویائی دے دی، بلوا دیا اس ذات نے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. جب بٹن آن کر دیا انہوں نے اس ٹیپ کا، یہ بھی ٹیپ کی شکل ہے، یہ بھی مووی کی شکل ہے، اس کے اندر ساری چیزیں سیف ہو رہی ہیں، ہماری باڈی ہی آبزرو کرتی ہے ساری چیزوں کو. اب جب وہ کھلے گی اور آن ہوگی تو وہ ان کی بس میں تھوڑی ہے، خود آنکھ کے بس میں نہیں ہے کہ وہ نہ بولے، کچھ بولے کچھ نہ بولے، خود کان کے بس میں نہیں ہے کہ کچھ بولے کچھ نہ بولے. وہ تو انتقن اللہ الذي انتقى كل شيء وهو خلقكم اول مره. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب کسی کو ہم دنیا کے اندر تھوڑا وقت دے دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، تو پھر اس کی حالت پلٹ جاتی ہے، اس سے اس کو سبق لینا چاہیے کہ کیسے سب کچھ کرنے والا سب کچھ نہیں کرنے کی طرح ہو جا رہا ہے. بالکل جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، آدمی بوڑھا ہو گیا، ایک مشینری ہے، وہ بھی ربڑ کی ہے، گوشت کی ہے، ہڈیوں کی ہے، کوئی اسٹیل کی بھی نہیں ہے، اس کی بھی نہیں ہے کوئی بہت زیادہ کہ بھائی بہت چلے جاتا ہے، بالکل گوشت پوش کی ایک مشینری ہے. اس کے ساتھ انسان کی زندگی تھی، اب وہ اس کا ایک ٹائم ہے، اس کی ایک صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جیسے بچپن میں آدمی کچھ نہیں کر سکتا، ایسے بڑھاپے میں آ کے پھر کچھ نہیں کرتا، پھر منہ اس کا خالی ہو جاتا ہے بغیر دانتوں والا، جیسے بچپن میں تھا سارے دانت نکل گئے، پھر اس کے ہاتھ پیر چلنے کے قابل نہیں رہتے، پھر وہ اپنا پیشاب پاخانہ خود نہیں کر سکتا، ڈائپر لگانا پڑتا ہے اس کو، پھر اس کو سنائی نہیں دیتا، پھر اس کو دکھائی نہیں دیتا، پھر اس کو سجائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا. اس کو فرما رہے ہیں ممن معمر ہو نہ کسو فی الخلق، جس کو ہم عمر زیادہ دے دیتے ہیں تو اس کو کیسے خلقت میں پلٹا دیتے ہیں، اس کی پیدائش پوری پلٹ جاتی ہے. افلا یعقلون، سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ بہت عارضی ہے تمہارا قیام اس دنیا میں، اے انسان تیرا قیام اس دنیا میں بہت تھوڑا ہے، تیری باڈی نہیں ہے اس قابل کے زیادہ رہ سکے. جس باڈی کو دے کے تو بھیجا گیا ہے اس کی کیپیسٹی تھوڑی ہے، ہم نے ہی بنائی ہے لیکن وہ بنائی ایسی ہے. تو اب وہ بہت تھوڑے دن تمہارے امتحان کے لیے تمہیں یہاں رکھا گیا ہے، تم پیغمبروں کی بات مان لو، اور پیغمبروں میں آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو بس اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دو، ان کی سچی اتباع کرنے لگ جاؤ، اور کسی کی پرواہ مت کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے عبرت لینے والا، سبق لینے والا بنائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ قرآن پاک کے انوار و برکات ہمیں نصیب فرما دیجئے، اس کی فہم عطا فرمائیے، اس کے مضامین کو ہمارے دل و دماغ میں اتار دیجئے، اے اللہ قرآن والی زندگی ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، ہر چھوٹی بڑی چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمارے لیے نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنی زندگی گزر گئی اس کو تو معاف فرما دیجئے، جو باقی رہ گئی ہے پروردگار معاف تو اس کو بھی کرنا ہی ہے، لیکن اللہ جو بقیہ زندگی ہے اللہ اس کو اپنے نبی کی سچی غلامی میں گزروا دیجئے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزروا دیجئے، اسلام پر جینا اسلام پر مرنا نصیب فرمائیے، ہم سب کو اپنے اپنے وقتوں پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ آخرت کی تمام عقبات تمام گھاٹیوں میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، آنے والے مراحل میں اللہ قدم قدم پر آپ کی غیبی تائید کی ضرورت ہے، پروردگار قبر اور ما بعد القبر میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، اور دنیاوی زندگی کو بھی ہماری آسان فرما دیجئے، ہمیں صحت بھی عطا فرمائیے، عافیت بھی ہمیں نصیب فرمائیے، اے اللہ رزق میں برکت اور وسعت بھی عطا فرمائیے، ہمارے گھر بار میں بھی رحمت اور برکت نازل فرمائیے، بیوی بچوں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے، گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائیے، اے مولا کریم سکون اور خوشیاں نصیب فرمائیے، پریشانی سے انتشار سے خلفشار سے حفاظت فرمائیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔